رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعصمني من شرور نفسي. کل میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ فرقان سے مکی صورتوں کا ایک گروپ شروع ہوتا ہے جس میں 8 مکی صورتیں شامل ہیں. اس سے پہلے بھی کئی بار میں اشارہ کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتیں جس طور پر رکھی گئی ہیں اس ترتیب مصحف میں، ان کے بارے میں کچھ غور کرنے والوں نے غور کیا تو یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ مکیات اور مدنیات، مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کے 7 مجموعے قرآن مجید میں ہیں. ایک تو 7 احزاب ہیں قرآن مجید کے، 7 منزلیں. ان کو تو عام طور پر سب لوگ جانتے ہیں تلاوت کے لیے. کسی زمانے میں، بلکہ زیادہ ماضی بعید کی بات نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں خاصی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی تھی کہ جو ہر ہفتے میں قرآن مجید ختم کرتے تھے. تو ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کو 7 منزلوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا تاکہ روزانہ ایک منزل کی تلاوت ہو جائے. اور یہ تقسیم جو ہے دور صحابہ میں بھی موجود ہے، اور احادیث میں بھی اس کا لفظ آتا ہے حج، جس کی جمع احزاب ہے. ہمارے ہاں عام طور پر انہیں منزلیں کہتے ہیں، اور عربی میں اس کے لیے جو زیادہ معروف لفظ ہے وہ حج اور احزاب کا. ان میں یہ ترتیب ملحوظ نہیں ہے کہ مکی اور مدنی کس حساب سے اس میں شامل ہو رہی ہیں. ان میں ایک طرح سے حجم جو ہے اس کو رکھا گیا ہے کہ تقریباً برابر برابر 7 حصوں میں قرآن مجید منقسم ہو جائے تاکہ روزانہ یکساں کی تلاوت سے ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم ہو جائے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، کچھ اور حضرات نے غور و فکر کیا، اور یہ بات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق ہے کہ آپ نے فرمایا قرآن مجید کے بارے میں کہ لا تنقضی عجائبہ ولا یتبع منہ العلماء، اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے اور اہل علم اس سے کبھی سیری محسوس نہیں کریں گے. یعنی اس پر غور و فکر ہوتا رہے گا، تدبر ہوتا رہے گا، اور نئی نئی حقیقتیں اس میں سے نکلتی رہیں گی، ان کا انکشاف ہوتا رہے گا. تو انہیں کے ضمن میں ترتیب قرآن سے متعلق یہ ایک حقیقت جس پر پہلے توجہ نہیں ہوئی وہ یہ کہ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتیں، پھر مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی، آخر یہ بھی تو کسی حکمت کے بغیر نہیں، ورنہ ایک زیادہ سادہ اور زیادہ منطقی ایک اعتبار سے ترتیب یہ ہوتی کہ پہلے ساری مکی صورتیں جمع کر دیتے، پھر سب مدنی صورتیں جمع کر دیتے. اس میں ایک ترتیب زمانی ملحوظ ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں. تو یہ جو ترتیب مصحف ہے اس میں کیا حکمت ہے؟ انسان مشاہدہ کرتا ہے کہ 7 کا یہ حصہ کچھ ہے، اس کے اندر کوئی حکمت ہے، کوئی سبب اس کا ہے، وہ تو ابھی ہم نہیں کہہ سکتے. آسمان بھی 7 ہے، سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، پھر یہ جو گروپ بنے وہ بھی 7 ہیں. سب من المثانی بل قرآن العظیم، قرآن مجید کی آیت ہے، نبی ہم نے آپ کو 7 دی ہے دہرائی جانے والی، اور اس سے اکثر و بیشتر سورہ فاتحہ کی 7 آیات مراد دی گئی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول موجود ہے. تو یہ 7 ہی گروپ بنتے ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے. ان میں سے ہر گروپ کے آغاز میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں، اور پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں، اور گروپ مکمل ہو جائے گا، اور اس گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہوگا. ایسے نہیں ہے، الٹپ نہیں ہے کہ مکیات میں سے کچھ چن لی اور مدنیات میں سے کوئی لے لی اور ان کو جوڑ دیا. تو یہ جو تدبیر، جو دو قرآن مجید کی ترتیب ہے، یہ توقیفی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے حضور کو تلقین ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر قرآن مرتب کر کے امت کے حوالے کیا. تو 7 گروپ جو ہے ان میں سے ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون. پہلا گروپ جو ہے اس میں مکی صورت بہت مختصر، اگرچہ وہ مختصر اپنے حجم میں معانی کے اعتبار سے بڑی وزنی صورت ہے سورہ فاتحہ، ام القرآن، اساس القرآن، بالاتفاق مکی ہے. اس کے بعد چار سورتیں مدنی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، کوئی اختلاف نہیں. یہ چار سورتیں مدنی، سورہ فاتحہ مکی، ایک گروپ مکمل. اس کے بعد بلا اختلاف سورہ انعام، سورہ آراف، یہ مکی، سورہ انفال، سورہ توبہ، یہ مدنی ہے، کوئی اختلاف نہیں، دوسرا گروپ مکمل ہو گیا. تیسرے گروپ میں مکیات بڑی طویل ہیں، سورہ یونس سے لے کر اور سورہ مومنون تک یہ 14 سورتیں ہیں مکی، لگ بھگ 7 پاروں پر پھیلی ہوئی. اس کے بعد مدنی سورت سورہ نور آ گئی اور یہ تیسرا گروپ مکمل ہو گیا. چوتھا گروپ ہے جو سورہ فرقان سے شروع ہوتا اور یہ چلے گا، یہ سورہ احزاب تک، یہ مکی سورتیں 8 ہیں، پھر سورہ احزاب مدنی اور یہ چوتھا گروپ مکمل ہوتا ہے. ان میں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا 7 گروپ جو ہے، ان میں سے پہلے گروپ کی جو مکی سورت ہے وہ مختصر ہے اور اس کا تعلق پورے قرآن مجید سے ہے، پورے قرآن مجید کے لیے وہ بطور ایک مقدمہ اور دیباچے کے ہیں، سورہ فاتحہ. تو گویا کہ مکی سورتوں کے گروپ 6 ہی بنے. پہلے گروپ میں تو مکی سورت صرف سورہ فاتحہ ہے، تو زیادہ جو نمایاں ہے جن میں کچھ رقم ہے، تو مکی سورتوں کے یہ 6 گروپ بنے اور ان کو بھی 2-2 میں اپنے ذہن میں تقسیم کر دی. مکی سورتوں کے مضامین کیا ہیں پہلے اس کو ذہن میں جما لیجیے. ان میں اصل مضمون ہے ایمان، اور ایمان کو 3 حصوں میں تقسیم کیجئے تو ایمان باللہ یا توحید ایک حصہ، ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ دوسرا حصہ، ایمان بالنبوت و ایمان بالرسالت یہ تیسرا حصہ. یہ 3 ایمانیات ہیں، توحید، معاد، رسالت. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان 6 گروپوں میں ایک عجیب تقسیم ہے کہ پہلے 2 گروپوں کی مکی صورتوں کا مرکزی مضمون توحید، اگرچہ قیامت کے مضامین بھی آئیں گے، نبوت و رسالت کے مضامین بھی آئیں گے، لیکن زیادہ جو ارتکاز ہے مضمون کا، زیادہ سیاق جو ہے کلام کا، وہ توحید کے مضمون. اس کے بعد جو 2 گروپ درمیان میں آتے ہیں ان میں زیادہ انسسس جو ہے، ارتکاز جو ہے، وہ رسالت اور نبوت کے مضمون. اور آخری 2 گروپ میں جو مکی صورتیں آتی ہیں اس میں اصل مضمون قیامت کا ہے. وہ شروع ہوتا قاف القرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. اب یہاں سے آپ چلتے جائیے، جتنی مکی صورتیں آئیں گی ان میں آپ دیکھیں گے کہ سب کا مرکزی مضمون جو ہے وہ قیامت، حشر و نشر کے معاملات، سزا و خدا کے معاملات، قیامت کی ہولناکیاں، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، اما یتسالون عن النبأ الذی ہم فیہ مختلفون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون. تو قیامت، حشر و نشر، میدان حشر کے واقعات، سزا و سزا، جنت و دوزخ، یہ سب سے زیادہ جو ہے آخری 2 گروپوں کی مکی صورتوں میں. اور نبوت و رسالت سے متعلق مضامین اور مباحث درمیانی 2 گروپوں کی صورتوں میں، اور توحید جو ہے وہ سب سے زیادہ پوری پسم و پس کے ساتھ جس کے مباحث آئے ہیں وہ پہلے 2 گروپ کی جو مکی صورتیں ہیں ان. اگرچہ ہر جگہ آپ کو 3 چیزیں ملیں، لیکن یہ کہ ہر ایک گروپ میں ایک خاص پہلو پر زیادہ ارتکاز ہوگا گفتگو کا، کہ معلوم ہوتا ہے کہ مرکزی بحث ہے. ساتھ ہی 2 مضمون اور بھی آتے ہیں. ایک مضمون آتا ہے رسالت کے مضمون کے ساتھ اور اس میں ہوگا انبیاء کرام کے حالات و واقعات، سابقہ قومیں جن کی طرف رسول مبعوث ہوئے ان قوموں کا کیا انجام ہوا، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح اور قوم لوط اور قوم شعیب اور آل فرعون. تو یہ بھی، یہ در حقیقت ایمان بالرسالت کا ایک ذمیمہ یا تتمہ، کہ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف مبعوث ہوئے ہیں ایسے ہی پہلے بھی رسول آتے رہے اور ان کی قوموں نے بھی اسی طرح کے اعتراضات کیے تھے، اسی طرح انکار کیا تھا، اسی طرح کفر پر اور شرک پر اور فسق اور فجور پر وہ اڑے رہے، اور انہوں نے حقیقت کو دیکھنے سے انکار کر دیا، نتیجتاً وہ ہلاک کر دی گئی، تباہ و برباد کر دی گئی، نسیم منسیہ کر دی گئی، آج ان کا کہیں وجود نہیں. لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے کھنڈرات نظر آتے ہیں کہ یہاں قوم عاد کبھی آباد تھی اور یہاں قوم ثمود کبھی آباد تھی. ارم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك خوف عذاب ان ربك لبالمرصاد. یہ مضمون جو ہے کہیں تو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً نصف پارے کے لگ بھگ یہی اقوام ہے، ان کے حالات آئیں گے پے بہ پے. یہ در حقیقت تتمہ یا ذمیمہ ہے ایمان کے رسالے کا. یا پھر مضامین آتے ہیں بنیادی اخلاقیات سے، یہ بنیادی اخلاقیات کا معاملہ یہ تتمہ یا ذمیمہ ہے ایمان بالآخرہ کا. آخرت کا یقین ہوگا تو اخلاق درست ہوگا، آخرت کا یقین نہیں ہوگا تو اخلاق درست نہیں ہوگا. انسان خدا کو مانتا ہو لیکن خدا کے حضور میں حاضری کا اسے یقین نہ ہو تو خدا کا یہ ماننا ایک ذہنی مشق بن کر رہ جائے گا، بس ایک خیال بن کر رہ جائے گا. اس کے کردار پر، اس کے عمل پر، اس کے اخلاق پر، اس کے معاملات پر اس کی چھاپ نہیں پڑے. انسان کے عمل پر جو اثر مترتب ہوتا ہے وہ آخرت کے یقین کا، اللہ کے حضور میں حاضری کا یقین، جنت اور دوزخ کی حقانیت کا یقین، جزا و سزا کی واقعیت کا یقین. اگر یہ ہوگا تو عمل درست ہوگا، اگر یہ نہیں ہے، کسی ذریعے سے اگر رقم لگا لی گئی ہے اور اس یقین کو کمزور کر دیا گیا، مثلا شفاعت باطلہ کا تصور، آخرت ہوگی تو لیکن ہمیں وہاں بچانے والے موجود. اب یہ خیال جو ہے، یہ عقیدہ آخرت کا کی جو گرفت ہے انسان کے اوپر، اس کو ختم کر دے. یا یہ خیال کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو فلاں کی امت ہے یا فلاں کے نسل میں سے ہے. یہودیوں کو یہی خیالات تھے، آخر ہم ابراہیم کی نسل سے، انبیاء کی نسل سے، ہم ان کے اولاد ہیں اور ہم اللہ کے بھی چہیتے ہیں. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اگر یہ غرہ ہو گیا تو اب خدا کی پکڑ کا کوئی ان کو احساس نہیں، جواب نہیں سچائے گا. تو آخرت کا یقین اور عقیدہ ہے کہ اگر وہ ہوگا تو عمل درست ہوگا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جہاں اخلاقی پستی کا ذکر کرتا ہے وہاں بتاتا ہے کہ یہ آخرت کے انکار کا ذکر، اور جہاں آخرت کے انکار کا ذکر کرتا ہے وہاں اس کے لازمی نتیجے کا بھی ذکر کرتا ہے کہ اخلاق بگڑ جائیں گے اور کردار پستی کی طرف مائل ہو جائے. مثلاً اور آیت النبی یکذب بالدین، ابھی مغرب کی نماز میں اپنے وہ آپ نے رکوعت سنی، اور آیت النبی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس کو جو جزا و سزا کا منکر ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، وہی ہے کہ جو یتیم کو دھتکارتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر کسی اور کو بھی آمادہ کرنے کو تیار، جس کا حال یہ ہے کہ عام استعمال کی چیزیں بھی آریتن دینے کو تیار نہیں ہوتا، انسان خود غرض بن کر رہ جائے گا، وہ اپنی ذات کے خول ہی میں بند ہو کر رہ جائے گا. اس کی ساری سوچ ہے تو اپنے لیے، اپنا عیش، اپنا آرام، اپنا سکھ، اپنا چین، اپنے تعلقات، اپنا ساز و سامان، اپنا گھر. آخرت کا اگر انکار ہوگا تو لازم نہیں ہے کسی، یہاں دیکھیے کہ ایمان بالآخرت کا ذکر اور اس کے فوراً بعد اس کا نتیجہ یعنی اخلاقی پستی. اور ایک دوسری مثال یہ ہے کہ اخلاقی پستی کے ذکر سے بات شروع کی اور یہ اس کی تشخیص کر دی کہ یہ اصل میں نتیجہ ہے آخرت کے انکار کا. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. تباہی ہے، بربادی ہے ان کے لیے جو کم تولتے ہیں، کم ماپتے ہیں. جب تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب تول کر یا ناپ کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں. کیا ان لوگوں کو یہ یقین نہیں، خیال نہیں کہ انہیں اٹھایا جائے گا ایک دن اور انہیں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا، یعنی یہ لازم و ملزم. اس طریقے سے اگر آپ مکی صورتوں کے مضامین کو اپنے انگلیوں پر شمار کریں گے تو وہ پانچ بن جائے، توحید، آخرت، رسالت. آخرت کے ساتھ تعلق اخلاقی پستی کا، رسالت کے ساتھ تعلق انبیاء کی سرگزشت اور اقوام جو ہے سابقہ ان کا انجام، یہ پانچ مضامین ہیں جو مکی صورتوں میں آپ کو بتکرار ہوتے آ رہے ہیں. لیکن یہ فرق ذہن میں رکھیے کہ پہلے دو گروپوں میں زیادہ بحث جو ہے اس کا رخ ہے توحید کی طرف, اس بات توحید ابطال شرک. درمیان کی دو گروپ کی جو مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ زیر بحث آیا ہے رسالت اور نبوت, اور آخری دو گروپوں کی جو مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ ارتکاز بحث جو ہے وہ ہے قیامت اور آخرت. تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ اس درمیانی حصے سے تعلق رکھتی ہے جس میں اصل بحث جو ہے وہ نبوت اور آخرت سے متعلق, جو نبوت اور رسالت سے متعلق. اب اس کی دلیل دیکھیے آپ کہ یہاں تین آیتیں ہم نے کل پڑھی. پہلی آیت کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ بڑی شاندار تمہید ہے, سامعین آگاہ ہو جائیں, متوجہ ہو جائیں کہ یہ کیا چیز ہے جو وہ پڑھ رہے ہیں یا یہ کون سا کلام ہے جو وہ سن رہے ہیں. اس کلام کا تعارف چار پانچ مختلف پہلوؤں سے, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. اس کے نازل کرنے والی ہستی بڑی بابرکت, جو منبع ہے کل برکات کا, کل حسنات کا, جو بھی خیر, جو بھی خوبی, جو بھی کمال ہے وہ در حقیقت اسی کی ذات سے اس کا وجود ہوا, وہ بابت کر سکتی ہے جس نے اس کلام کو نازل کیا ہے. بطریقِ تنزیل تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ جستہ جستہ آیات اتنی ہیں, صورتیں اتنی ہیں, ایک کم جملتاً واحدہ یہ نازل نہیں ہوا, لہذا اس کو لفظ نزلہ سے واضح کر دیا. یہ کلام اپنی نوعیت کے اعتبار سے الفرقان ہے, حق و باطل میں تمیز کر دینے والا, صحیح اور غلط کو جدا کرنے والا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے والا. نازل کس پر ہوا ہے؟ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی دو نسبتیں ہیں, وہ عبدہ بھی ہیں اور رسولہ بھی ہیں, لیکن ان کی نسبت عبدیت جو ہے وہ فائق ہے, مقدم ہے ان کی نسبت رسالت پر, اس لیے کہ عبدیت ان کی حیثیت ذاتی ہے اور رسالت ان کی حیثیت منصبی ہے. یہ ایک منصب ہے جو آپ کو دیا گیا, ایک فرض ہے کہ جو آپ پر عائد ہو گیا, اپنی ذات میں خدا کے ساتھ جو نسبت ہے وہ آپ کی. اور میں کل بیان کر چکا ہوں کہ اس کو اپنی عبدیت پر قیاس نہ کیجیے, عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر ماں خراب انتظار ہوں منتظر. یہ کیوں نازل کیا گیا, مقصد نزول کیا ہے؟ تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے خبردار کرنے والے بن جائیں. یہ ترجمہ ہوگا تو مراد ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے خبردار کرنے والا بن جائے یہ ترجمہ ہوگا تو مراد ہوا قرآن مجید. حضور بھی نذیر ہے, قرآن مجید بھی نذیر. چنانچہ خود حضور کو جو حکم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انذار فرمائیے اس قرآن کے ذریعے, اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ. یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں خبردار کر دوں اس کے ذریعے سے, اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے, جس تک پہنچ گیا نذیر پہنچ گیا, انذار کا حق اس پر ادا کر دیا گیا, اس کو متنبہ کر دیا گیا, اس کی آنکھیں کھول دی گئی. یہ بات دوسری ہے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کرنے پر مصر رہے اور جاگنے کے باوجود بھی وہ سویا رہے تو یہ اپنی ہلاکت اور اپنے انجام تک وہ خود پہنچ جائے. اور یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ اگرچہ قرآن مجید کا مقصد نزول بھی اور انبیاء کی بعثت کے مقصد نزول کے بیان میں بھی ہمیشہ قرآن مجید جہاں اصولی طور پر بحث کرتا ہے تو تبشیر کا ذکر مقدم ہوتا ہے اور انذار کا مؤخر ہوتا ہے. وما ارسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. لیکن یہ ہے کہ جہاں کہیں خاص طور پر جب ابتدائی زمانے میں بگڑے ہوئے ماحول میں چونکہ تبشیر کا محل نہیں تھا, موقع نہیں تھا, بلکہ اکثر و بیشتر انذار ہی کی صورت تھی, لہذا ابتدائی صورتوں میں آپ کو صرف لفظ انذار ملے, یا ایھا المدثر قم فانذر وانذر عشیرتک الاقربین. نہ وہاں تبشیر کا ذکر ہے نہ یہاں ذکر, اسی طرح یہاں بھی لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے. اور اس کا مفہوم بھی میں کلر کر چکا کہ مراد ہے تمام اقوام عالم, اس جہان کے تمام لوگوں کے لیے نذیر بن جائیں, خبردار کرنے والے بن جائیں. اس کے بعد کی دو آیات میں توحید کا اور شرک کا مضمون آ گیا. کل دو آیات, الذی لہ ملک السماوات والارض
وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. یہ تو ہوا اس باطن توحید کا بیان. اور نفیاً جو انہوں نے شرک کی روش اختیار کر رکھی تھی, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. اور اب اس کے بعد آپ دیکھیے تو ساری بحث نبوت اور رسالت کے گرد گھومے گی. یہ میں نے اس ترتیب کو, یہاں جو تناسب ہے کہ ایک آیت میں تو کلام کا آغاز, دو آیتوں میں توحید کا بیان آیا, اور اب اس کے بعد ساری بحث جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے گرد گھومے. وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراء واعانه عليه قوم اخرون. یہ جان لیجئے کہ اہل مکہ کے لیے بالخصوص, اس لیے کہ اولین مخاطب تو حضور کے وہی تھے, مکے کے رہنے والے قریش, اور اہل عرب کے لیے بالعموم, یہ قرآن مجید جو ہے انہیں ایک عجیب مخبصے میں ڈالنے کا سبب بن گیا. قرآن مجید کی عظمت اور حیبت, اس کی فصاحت اور بلاغت, بالکل جس طریقے سے آتا ہے کہ دل میں بات اتر جائے اس کے مقائل سے, اس کی تاخیر کو تسلیم کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ابو لہب حضور کا چچا, حضور کی مخالفت کے لیے ساتھ ساتھ چلتا تھا حضور کے جب آپ دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے, لیکن اپنے کانوں میں بھی روئی ٹھوس لیتا تھا. مبادہ کہیں کوئی بات جو ہے حضور کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی یا قرآن مجید کی کوئی آیات میرے کان میں نہ پڑ جائے, اس لیے کہ اسے خود یہ یقین نہیں تھا کہ میں اپنی تمام تر مخالفانہ روش کے بابت اگر وہ کلام کہیں میرے کانوں سے پھر اندر داخل ہو گیا تو میں اپنی اس روش پر قائم رہ سکوں گا. یہ اعتماد اس میں موجود نہیں. یہ گویا کہ اعتراف ہے کھلا کہ اس کلام کی تاثیر بے پناہ ہے. اور یہی کلام تھا کہ جو عرب میں ایک ہلچل بتا تھا. مجھے یاد آیا شیر مولانا علی کا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے آدھی عرب کی زمین جس نے ساری کھلا دی. اب وہ بجلی کے کڑکے کا انداز انہیں صورتوں میں ہے جو میں نے ابھی جن کے آغاز کی آیات آپ کو سنائی. الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ. اس کا انداز دیکھیے, اس کا شاہانہ جلال دیکھیے, یہ واقعہ سن ایک مشکارہ بات ہے. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. یہ الفاظ جو ہے یہ بجلیاں بچر دے رہے اور دلوں کے اندر کی تاثیر پیدا ہوئی. الحاکم التکابر حتی زرتم المقابر کلا خوف تعلمون ثم کلا خوف تعلمون. یہ کلام جو ہے یقین سے بھرا ہوا کلام, کہ اس کا متکلم جو ہے جو بات کہہ رہا ہے اس سے کسی درجے سے اسے شک و شبہ کی گنجائش نہیں. تمہیں معلوم ہو جائے, میں پھر کہتا ہوں کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا. اب یہ انداز جو ہے, پھر کہنے والا کون ہے؟ ان کے لیے بھی کم سے کم محمد ہے کہنے والے صلی اللہ علیہ وسلم, جنہیں وہ خود مان چکے ہیں صادق اور الامین. کوئی ایسا ویسا انسان ہو تو اس کی بات نظر انداز کر دی جائے. تو یہ تھی اصل میں وہ ہلچل سے جو مچی ہوئی تھی. اب وہ جو اپنا تحفظ کرنا چاہتے تھے وہاں کے سردار, یہ ذہن میں رکھیے, قرآن کی دعوت سے بوجھ عوام کو نہیں تھا. اصل میں جو مخالفت تھی وہ اپنے خواص کی جانب تھی. سردار ہو, چودھری ہو, رہو صاحب, جو بھی ان کے اہم لوگ تھے. قرآن مجید مکی صورتوں میں سورہ آراف میں قال الملأ الذین کفروا, ملا کا لفظ آئے گا خاص طور, ان کی کافروں کے سرداروں نے یہ کہا. ان کو مصیبت یہ ہوتی تھی کہ انہیں اپنے اس نظام کا تحفظ مطلوب تھا کہ جس نظام سے ان کا ویسٹ انٹرسٹ وابستہ تھا. ان کی سیادتیں, چودراہٹیں, قیادتیں جو ہے وہ اس نظام کے ساتھ. علامہ اقبال نے جو اجلیس کی مجلس شورا بڑی اہم نظم لکھی ہے اور یہ ان کے آخری دور کی نظموں میں سے ہے, نظام کہنا کے پاس بانو یہ مارد انقلاب میں ہے. ظاہر بات ہے کہ ہر نظام کہنا جو ہے وہ اپنا تحفظ کرتا ہے, اس لیے کہ اس نظام کے ساتھ وابستہ ہے کچھ لوگوں کا اقتدار, کچھ لوگوں کی حکومت, کچھ لوگوں کی مصلحتیں اور منفعتیں, کچھ لوگوں کا ویسٹڈ انٹرسٹ. اس نظام کو جب خطرہ لاحق ہوگا تو انہیں تو اپنی پڑ جاتی ہے, اور عوام الناس کو ورگلانا ضروری ہوتا. جب تک انہیں نہ ورگلایا جائے, اگر انہوں نے کہیں ان کی بات کی طرف توجہ کر لی
سنجیدگی سے ان کی دعوت کو سن لیا تو یہ سب کے سب لوگ جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے, تو ہماری قیادت اور قیادت پھر کس پر بٹھائی گئی. یہ ہوتا رہا ہے ہمیشہ انبیاء کے ساتھ کہ مقابلے میں جو لوگ آئے وہ عوام نہیں تھے, خواص, وہ صاحب اقتدار لوگ, وہ لوگ کہ جن کو کسی حیثیت سے بھی کوئی منصب حاصل تھا, کوئی وجاہت, کوئی حیثیت, کسی لوئل کی کوئی چودراہٹ, وہ آگے کے راستہ روکنے کے لیے, اور وہ بڑی ذہانت اور فطانت کے ساتھ شوشے چھوڑتے تھے. کوئی ایسی بات کہہ دی کہ تمہارے آبا و اجداد کو کہتا ہے سب جہنمی ہے. چنانچہ یاد ہوگا کہ فرعون نے بھی یہی بار آزمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام, جب دعوت پیش کی تو فوراً ذہانت کی داد دی گئی, ماں بالو تمہوں نے لولا, اس ایک جملے میں کیا کچھ مجبر ہے, اس کا ذرا کھولیے اس کو کہ اے موسیٰ تم ہم تک تو آ گئے, بالفرض تم درست کہتے ہو, بالفرض ہم تمہاری بات مان لیں تو ہم تو ہدایت پر آ گئے, ہمارے آبا و اجداد کا کیا بنے گا, ماں بالو قرون لولا, ان کے پاس تو کوئی نہیں آیا, ان کے پاس کوئی دعوت نہیں پہنچتی, وہ سب تو اسی دین کے اوپر مرے ہیں جس پر آج ہم ہیں. اب اس کا جواب اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دے دیتے کہ وہ سب جہنمی ہے تو فوراً ایک جو عصبیت تھی وہ بھڑک اٹھتی, آخر وہی قوم ہے, ان کے آبا و اجداد, ایک فتویٰ زبان سے نکالنا سب جہنمی ہے, اور وہ راستہ رک گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, یہ ہے حکمت تبلیغ, علم عند ربی لا یضل ربی ولا ینسا, ان کا علم میرے رب کے پاس, علم ربی فی کتاب, وہ لکھا ہوا ہے وہ جانتا ہے, اس کا سروکار, مجھ سے کوئی بحث نہیں, میں تو تمہارے پاس آیا ہوں, تم بتاؤ کہ کیا کرتے ہو. یہ ہے در حقیقت کہ جو وہ چاہتے تھے کہ اس کی شو سے سائڈ ٹریک کر دیا جائے اور الجھا دیا جائے اور ایسی بات زبان سے نکلوا دی جائے کہ عوام بھڑک اٹھے کہ ہمارے سارے آبا و اجداد کو جہنم میں پھینکا, تو اسی طریقے پر اس طرح کے شوشے چھوڑنا, یہ اصل میں ہمیشہ سے ان لوگوں کا کہ جن کے مفادات پر غرض پڑتی ہو, یہ ان کا طریقہ تھا. چنانچہ یہاں آپ دیکھیں گے کہ ان کو تو سب سے بڑی اشکال درپیش ہے کہ اس قرآن کا ہم کیا کریں, اس کے بارے میں کیا بات کہیں کہ لوگ باور کریں, اس میں آپ کو پے بے کئی چیزیں ملیں. وقال الذین کفروا, اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کی رنج اختیار کی, ان ھذا الا اسم افترا, یہ کچھ نہیں ہے. اب ھذا دیکھیے, اس میں اشارہ ہے, ھذا کا مشابہ ہے کیا ہوگا, وہ جو بالکل آغاز کا مضمون ہے, سبحان تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا, یہ ھذا کا مشابہ ہے الفرقان. انہوں نے کہا, اس کا ترجمہ تو یہ ہوگا, کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی, نہیں ہے یہ مگر ایک کھڑی ہوئی چیز جو اس نے خود ہی کھڑی ہے, وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ, اور اس میں کچھ اور لوگوں نے اس کی مدد بھی کی. یعنی یہ کہ اس نے زیادہ متاثر ہونے کی بات نہیں ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے جو جبرائیل نے مجھ تک پہنچائی ہے, ایسی کوئی بات نہیں, یہ تو در حقیقت اس کو اس طرح اس کہتے ہیں کسی کھڑی ہوئی چیز کو, چنانچہ تہمت کے لیے بھی یہی لفظ مستعمل ہے. سورہ نور اس سے متصلن قبل ہے, جس میں واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو منافقین نے تہمت لگائی اس کے لیے وہ لفظ معروف ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن بھی بس ایک گھڑی ہوئی چیز ہے, افترا, یہ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں, بڑا مفتری ہے, اس میں پائی ہے مفتری, کسی چیز کو گھڑ لینا, بے بنیاد کوئی بات جو ہے بنا کر اس کو پھیلا دینا, یہ افترا ہے. ان ھذا الا اسم افترا, نہیں کچھ نہیں ہے, یہ گھڑا ہوا کلام ہے, خود ہی انہوں نے گھڑ لیا, خود ہی اس کو موضوع کیا, یہ خود اس کے مؤنف اور مصنف ہے. اور یہ بھی کہ واقعتاً اگر یہ مان لیا جائے کہ محمد ہے اس کے مصنف, دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ان کی جو پریشانی ہے اس کو اپریشیٹ کیے کہ ان کی دقت کیا ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ انہی کا کلام ہے, تب بھی کم سے کم ان کی عظمت تو مسلم ہو گئی کہ بڑے قادر کلام انسان, بڑے فصیح اور بلیغ انسان. واقعہ یہ ہے کہ ایسے ایسے حقائق اگر یہ تصدیق کر رہے ہیں, تب بھی ان کی عظمت تو مسلم ہوئی, گویا کہ انسان وہ آسمان سے گرا قبول میں اٹکا, لہٰذا اس کے آگے بار بار آنہ علیہ قوم آخرون, اور یہ کل کا کل ان کی اپنا بھی کوئی کمال نہیں ہے, یہ کچھ اور لوگ ہیں جو اس میں ان کا ہاتھ بتا رہے ہیں. کوئی بورڈ بنا ہوا ہے, تو مصنفین کا کوئی ایک بورڈ ہے اور وہ بیٹھ کر ان کے لیے یہ سارا مواد جمع کرتے ہیں, مرتب کرتے ہیں, وہ انہیں سکھاتے پڑھاتے ہیں. پھر یہ کہ کچھ بہرحال ذہین آدمی ہے, کچھ اپنی طرف سے بھی اس میں مرچ مسالہ پڑھا کر اور یہ ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں, یہ اس کی حقیقت ہے, اس سے کچھ زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت ہے. یہ ہے اصل پس منظر. اب محض لفظی ترجمہ کر دینے سے بات پوری کھل کی نہیں کہ اصل مسئلہ کیا تھا, ان کو اصل مشکل کیا درپیش تھی, مصیبت کیا تھی کہ جس کا حل نکالنا پڑ رہا ہے. اور ایک بات کہتے ہیں تو پھنستے ہیں تو اس کے اوپر پھر دوسری بات کا اضافہ کرتے ہیں کہ اس بات پر اب بات نہیں بن رہی کہ ان ہاضا اللہ اس کو نکترا, اس سے تو یہ کہ ان کی عظمت مسلم ہو جائے گی. اور یہ بات جان لیجئے ہر دور کا ایک مزاج ہوتا ہے, ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے. عرب میں فصاحت اور بلاغت جو ہے وہ ان کے ہاں بڑے ہی احترام کی ایک چیز تھی. کوئی خطیب اگر قادر الکلام ہے اس کا بڑا مقام اور مرتبہ, شاعر اگر کوئی واقعی سن کوئی قادر الکلام شاعر ہے اس کی وہ بڑی عزت اور احترام کرتے تھے, چھڈا کرتے تھے. بلکہ شعراء کی جو محفل سالانہ ان کی ہوتی تھی جس میں وہ اپنے اپنے قصیدے پڑھ کر سناتے تھے, تو اس میں جو پوئٹ آف دی ایئر ہوتا تھا اس حال کا جو شاعر ہے جس کو مسلم مان لیا گیا کہ اس کا قصیدہ سب سے اعلیٰ ہے, تمام شعراء اس کو سجدہ کرتے تھے اور اس کے قصیدے کو پھر سال بھر کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیتے تھے, جو ان کا مرکز ہے, ان کی سماجی اور ان کا سیاسی ہر اعتبار سے مذہبی مرکز ہے خانہ کعبہ. چاہے وہ اس وقت ایک بت قلعہ بنا ہوا ہے, دنیا کے بت قلعوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, لیکن یہ کہ اس کی دیوار پر لٹکا دینے کے معنی کیا ہے کہ یہ شاعر ہے ہمارا اس سال کا شاعر. تو اب اگر یہ کہیں کہ یہ کلام انہی کا ہے تو عظمت مسلم ہوتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, لہذا وہ سانپ کے گلے میں سے سندر جو ہے نہ وہ اگلی جائے نہ نگلی جائے, یہ ان کی دقت تھی کہ اس کے فوراً بعد بات بڑھا دی. وَعَالَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ, کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے کچھ مدد کی ہے, یہ سارا خود ان کا کیا دھرا اور ان کا کمال نہیں. کہتے ان کو تھے باہر آج مکے میں کچھ لوگ عجمی موجود تھے, کہیں سے کوئی غلام پکڑا ہوا آ گیا, کوئی عیسائی ہے عداس, کوئی اور کسی کا غلام ہے, وہ کہیں اور مجوسی ہے, کہیں اور سے کوئی آ گیا ہے, اس طرح کے جو چند افراد تھے. کہتے تھے یہ لوگ ہیں ان کو سکھاتے پڑھا, ان کو کیسے معلوم ہو گیا موسا کے حالات, ان کو کیسے معلوم ہو گئے, اور جو یہود سے پوچھ پوچھ کر سوال کرتے تھے ذوالقرنین کون ہے, کیسے معلوم ہو گیا ان کو. تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہے لوگ ان کے کہ جن سے یہ معلومات جو ہے جمع کرتے ہیں, پھر ان کو کچھ ذرا مرتب کر کے اچھے انداز میں پیش کر دیتے ہیں. تو آلہ علیہ قومن آخرون, قومن آخرون فقط جاؤ ظلم وزورا, بس چند الفاظ میں تبصرہ کیا انہوں نے بڑی ہی ناانصافی کا معاملہ کیا ہے اور بہت بڑا جھوٹ بولا. ظلم ناانصافی میں مزوشے کی غیر محلے, کلام الہی کو انسانوں کا کلام قرار دے دینا, اب اس سے بڑا ظلم اور کیا ہے, اور رسول پر یہ تہمت کر دینا کہ اس نے یہ خود کھڑا ہے, یا کوئی اور ہے ایک بورڈ بیٹھا ہوا ہے کچھ مصنفین کا کہ جو ان کو یہ سب ڈکٹیٹ کر رہا ہے, تو یہ بہت بڑا قسم ہے. جاؤ ظلم مظلوم, وقالوا اساطیر الاولین اقتتبها فهي تملى عليه بكرة واصیلا, وہی بات پھر ایک دوسرے پیرائے میں. پر اس میں ہے بھی اور کیا, ذرا سوچو تو سنو, اگلوں کی کہانیاں ہیں, قصے ہیں, کبھی حضرت نوح کی بات سنا دیتے ہیں, کبھی بھوت کی سنا دیتے ہیں, کبھی فلاں کی, کبھی فلاں کی, اور کیا ہے یہ اس انداز میں جس انداز میں کہ معاشرے میں باتیں ہوا کرتے ہیں. آخر ایسے کیا تمہارے اوپر جادو کر گیا ہے, تم دوس کلام کی عظمت کے اتنے قائل ہو گئے, ہے کیا اس میں, دھرا کیا ہے اس میں, کچھ اگلی پچھلی کہانیاں ہیں تمہیں سنائی. قالوا اساطیر الاولین, اس کے سوا اور کیا ہے, سطر سطر یہ سکون, تو اسی سے یہ لفظ بنا ہے اساطیر, لکھی ہوئی چیزیں, پچھلے زمانوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں, کہیں ادھر ادھر سے انہوں نے پڑھ لی ہیں, سن لی ہیں. اساطیر الاولین پچھلی یہ کہانیاں ہیں, قصے ہیں, کتبا یہ انہوں نے لکھوا لی ہے کہیں سے, کتبا یکتبوں کے معنی لکھنا, اور باب استعال جو ہے اکتساب, لکھوا لینا, اکتساب کمائی کرنا. تو اس میں باب اشتہار کے اندر ایک خاص مفہوم پیدا ہوتا ہے, کوئی چیز لے لینا, تو اس قطع لکھوا لی ہے, کچھ ادھر سے لکھوا لیا, کچھ ادھر سے لکھوا لیا. اب آپ دیکھیے مستشرقین جتنے ہیں
وہ بھی یہی بات ہے، گویا کہ اس وقت کی ضلالت جو ہے اس وقت کی گمراہی نوعیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. بڑی انہوں نے ریسرچیں کی ہیں، وہ بحیرا راہب سے ملاقات ہو گئی تھی 12 سال کی عمر، اور وہ کتنے دن کی ملاقات ہوگی، گویا کہ سارا اگلا پچھلا علم جو ہے بحیرا نے کہیں اس کو کسی چیز کے اندر گھول کر پلا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یعنی تیر مارا ہے تحقیق کا اور تفتیش کا کہ بحیرہ راہب کی جو ملاقات ہے بس وہاں اس سے شروع سنائی جاتے ہیں، یا یہ کہ کہیں ایک دو غلام جو ادھر ادھر تھے، حالانکہ غلام وہ ہے کہ جن پر زور تمہارا چلتا ہے، وہ محمد